الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصدق ثمانية أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال ويا بحر الكمال ويا بحر الكمال يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولايا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں ہم اسلامی اخلاقی نظام کے حوالے سے اور اسلام جو اخلاق حسنہ کی طرف مسلمانوں کو پابند کرتا ہے اس کی طرف خاص سبقاً ہم چند بنیادی چیزوں کا ذکر آپ کی خدمت میں گزشتہ درس قرآن سے کر رہے تھے۔ ایک اس میں بنیادی نقطہ نظر جو تھا وہ اسلام کا نظام معیشت تھا اور اخلاقی پہلو کے حوالے سے ایک تاجر کے لیے اور کسب حلال اور کسب معاش کے جو قرینے اور جو توازن اور اس کی اعتدال کی جو راہ اسلامی اخلاق ذکر کرتے ہیں اس پر ایک کئی درسوں پر مشتمل اسلام کا نظام معیشت ہم نے آپ کی خدمت میں مسائل و تفصیل کی بجائے اخلاق کے تناظر میں ذکر کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ درس قرآن سے ہم نے ایک خاص موضوع کا انتخاب اخلاق کے حوالے سے اور اسلام کا اخلاقی نظام کی بنیاد اور اساس کیا ہے اور ایک مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے بعد کن اخلاقی نظام کو اپنے اندر نافذ کرنا ضروری ہے اور وہ کون سا اخلاقی نظام ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی بقا کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے اور سب سے بڑی بات اظہار ایمان کے لیے، ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے ایک معاشرے، ایک سوسائٹی کے اندر مسلمان کا کردار اور مسلمان اپنے عمل، اپنے قول، اپنے فعل سے کس قدر اور کس طرح اپنے ایمان کو نمایاں کر سکتا ہے، اپنے تعلق جو اس کا رب کے ساتھ ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے، تو اس میں اسلامی اخلاق کس قسم کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسلامی اخلاق اس پر کس قسم کی روشنی ڈالتے ہیں، یہ ایک بنیادی مضمون ہے تربیت کے حوالے سے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کی اخلاقی تربیت کس طرح ہونی چاہیے اور اخلاقی تربیت تو ہو لیکن وہ کن خطوط پر ہو، کن بنیادوں پر ہو، اور اس کی بنیاد کیا ہو کہ جس کو بنیاد بنا کر اس پر انسان کی تعمیری شکل کو کھڑا کیا جائے، اور انسان کا مکمل اسٹرکچر جو اخلاق کا ہے وہ جس فاؤنڈیشن اور جس بنیاد کے اوپر کھڑا ہوگا، وہ بنیاد اور اساس کیا ہے، یہ بہت ہی غور طلب اور بہت ہی قابل توجہ موضوع ہے جو اپنے لیے صلاح چاہتے ہیں اور جو ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو باقاعدہ اسلامی نظام میں اتار کر، نظام مصطفیٰ میں اتار کر، باقاعدہ اور باضابطہ اپنے دل میں ایمان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے ساتھ بھی ایمان کا اظہار چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ موضوع انتہائی بنیادی ہے، جس کو ہمارے کثیر حضرات صوفیہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی کتابوں میں تقریباً تمام نقل کیا۔ حضور شیخ الاسلام میرے آقا حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ و ارضاہ عنہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا، مجھے کسی نے کہا کہ کشف المحجوب ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھاتے ہیں، لیکن نکات مختلف ہوتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کشف المحجوب صرف پڑھنے سے نہیں آتی، اس کے لیے اور بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ کشف المحجوب تصوف کا ایک اصول ہے، مختلف ذرائع سے اور مختلف احوال سے دیگر مضبوط امہات الکتب جو بنیادی کتب ہے تصوف کی، ان پر اگر بندے کی نظر نہ ہو تو وہ ان مغز سے اور اس شہد سے اپنے رس کو کشید نہیں کر سکتا۔ اور میں ان سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کو اتنی تکلفات کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جب ہر چیز کے گلدستے کو جمع کر کے ہم آپ کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں، تو تنہا اگر آپ اس کو پڑھیں تو یقیناً آپ کو ایک لمبا وقت اس کے لیے درکار ہے، محنت شاقہ ہے، بہت سخت محنت آپ کو درکار ہے، لیکن اگر باقاعدہ اور باضابطہ آپ اس چیز کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ کشف المحجوب شریف سے آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے لیے پھر آپ کو بہت ابتدا سے اور بالکل بگننگ اور بالکل انیشل اسٹیج سے اپنے آپ کو اٹھا کر لے جانا پڑے گا، اور پھر وہ باتیں سمجھ میں آئے گی۔ اور اس کے لیے بہترین چیز جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کے ذہنی سطح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ منتہا اور انتہا کی بات بھی رکھ دی جائے، اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ابتدائی ذہن اس کو کس طرح قبول کر سکتا ہے، اس زاویے اور شرائط کو بھی پیش کر دیا جائے۔ اب آئیے، جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضرات صوفیہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہوں، یہ کثیر احادیث سے طیبہ اگر آپ مطالعہ کریں، جس طرح کتاب الرقاق ہے، احادیث میں باقاعدہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین جو اس موضوع کے ساتھ متعلق ہے، انسان کی دائمی سعادت سے متعلق جو موضوعات ہیں، اس سے متعلق اگر آپ توجہ کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مرتب کرنے والے محدثین جو ہیں اور جو ائمہ ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے ملنے والے مضامین اسلامیہ کو مختلف ابواب میں منتقل کرتے ہیں، مختلف ابواب اور درجوں میں اس کی تشکیل کرتے ہیں۔ صلاۃ عبادت سے متعلق اگر کوئی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی ہے تو پھر اس کو عبادات میں رکھتے ہیں، اور وہ چیزیں جو بظاہر عبادات کی شکل سے ہٹ کر ملتی ہے تو اس کو پھر وہ معاملات میں رکھتے ہیں۔ عبادات میں جس طرح کی جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ کتاب الصلاۃ ہو جاتی ہے، کتاب الطہارت ہو جاتی ہے، کتاب الزکاۃ ہو جاتا ہے، کتاب الصوم ہو جاتا ہے، کتاب الحج ہو جاتا ہے، یہ وہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پانچ عبادات کی تشکیل اور تفسیر مل جاتی ہے۔ ایک بات ذرا توجہ سنیے اس بات کو، اور دوسری چیز جو ہے وہ معاملات کی ہیں، تجارت کیسی کرنی چاہیے، نکاح کیا ہوتا ہے، طلاق کیا ہوتا ہے، خلا کیا ہوتا ہے، احکام کیا ہوتے ہیں، ریاست کے احکام کیا ہوتے ہیں، شہری کے احکام کیا ہوتے ہیں، تو یہ معاملات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کاملہ کا ایک دوسرا گوشہ ہے، تو یہ عبادات کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن تیسری چیز جو میرے دوستو بنیادی ہے، یہ تو تمام چیزیں ظاہر کی تربیت اور ظاہری احکام سے متعلق ہے، تیسری چیز جو باطن سے متعلق ہے، اس کو خاص طور پر حضرات محدثین بڑی باریک بینی کے ساتھ، بہت غور و تفکر کے ساتھ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل چاہے عبادات میں ذکر کیا گیا ہو یا وہ معاملات میں ذکر کیا گیا ہو، اس میں باریک بینی کے ساتھ باطنی تطہیر کے حوالے سے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ان خاص مضامین کو اس سے چھانٹتے ہیں اور نکالتے ہیں، اور نکال کر حضرات محدثین نے ہم پر اس قدر گویا کہ احسان کیا امت پر کہ اس کو ایک الگ سے چیپٹر میں، ایک الگ سے باب میں، ایک الگ سی کتاب کے اندر جمع کیا، جس کو کتاب الرقاق کہا جاتا ہے۔ رقاق رق سے بنا ہے، دل کو نرم کر دینے والی باتیں، دل کو سدھار دینے والی باتیں، دل کو لا کر زبان سے ہم آہنگ کر دینے والی باتیں، روح کو جسم کے ساتھ ملا دینے والی باتیں، احکام شرع جو جسم پر آ رہی ہے، احکام شرع جو جسم پر آ رہا ہے اس کو روح تک لے جانے والی باتیں، اور ظاہر اور باطن کو ملا دینے والی باتیں، دل کو اٹھا کر زبان پر رکھ دینا، زبان کی ترجمانی کو دل تک لے جانا،
تو یہ انسان کے ظاہر اور باطن کو اخلاص اور ہم آہنگ کرنے والی باتیں جو ہیں وہ کتاب الرقاق کے اندر محدثین ذکر کرتے ہیں. تو یہ ابتدائی باتیں جو ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے تاکہ پھر اس کا اگلا, یہ تو انیشل سٹیج ہے, اس کے بعد کو جو سٹیج سامنے آتا ہے اس میں پھر ضرورت اس امر کی پڑتی ہے کہ پھر ہم داتا صاحب کی کتاب کشف محجوب شریف کا مطالعہ کریں, یا حجت الاسلام حضرت امام غزالی کی احیاء العلوم کا مطالعہ کریں, منہاج العابدین کا مطالعہ کریں, کیمیا سعادت کا مطالعہ کریں, میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی غنیہ کا مطالعہ کریں, آپ کی فتح الربانی کا مطالعہ کریں, آپ کی محبوب و معتبر اور آپ کے علمی جلال و جمال اور آپ کی تمام تر استعداد و صلاحیت کا لب لباب اور ما حاصل اور اس کی مکمل سمری جو آپ نے ذکر فرمائی, وہ آپ کے تقریباً 60 سے زیادہ خطبات پر مبنی بے نظیر و بے مثال قرآن و سنت اور نصیحت کا بہترین مجموعہ فتح الغیب شریف جو آپ کی کتاب مبارک ہے, جو آپ کی خطبات کا مجموعہ ہے, جو آپ کے شہزادے حضور شیخ الاسلام سیدنا عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اس کو مرتب فرمایا اور امت کو عطا فرمایا, تو پھر ضرورت اس عمر کی پڑتی ہے کہ ان بنیادی انیشل سٹیج کو سمجھنے کے بعد, اس بنیادی چیزوں کو سمجھنے کے بعد پھر بات چلتی ہے کہ ہم وہاں پر جا کر ان چیزوں سے استفادہ کریں. یہ تو چند باتیں میں نے تدریسی آپ کے سامنے کی ہے, درس کے حوالے سے جو مدارس میں کی جاتی ہے, جو ایک استاد اپنے شاگرد سے کرتا ہے, تو وہ نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح ہم آگے چل سکتے ہیں. اب آئیے اس چیز کی طرف جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے, اس اخلاقی نظام کو ہم عموماً جو ہے وہ سچ, امانت, صداقت, عدل, ایثار, حیا, بس اس کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں, لیکن اس کی افادیت, اس کی معنویت, اس کا اثر انسان کی طبیعت کے اندر کس قدر مؤثر ہوتا ہے اور اس کو اپنانے کے بعد انسان کس قدر خوبصورت اور معاشرے کے لیے اس کی زندگی کس قدر دوسروں کے لیے خوشگوار ہو جاتی ہے, اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. ہم صرف اس پر احادیث میں جو فضائل ہیں کہ حیا پر عمل کرنے کے یہ فضائل ہیں, سچ کی یہ برکتیں ہیں, سچ کے یہ فضائل ہیں, ہم عموماً فضائل کی سطح تک رہتے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, ہم عموماً اس کی فضائل کی سطح تک رہتے ہیں, لیکن جو اس فضائل کے ساتھ ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے ہوتی ہے وہ وقتی سبحان اللہ کہہ کر ہم اس بات کو ٹال دیتے ہیں, گزار دیتے ہیں یا اجر پا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس سے ہمارے اندر جو تربیت نہیں ہو پاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے حقیقی فلسفے کی طرف توجہ نہیں کرتے. آخر اخلاق اسلامیہ نے ان چیزوں کو کیوں متعین کیا ہے؟ اس کا صرف سبحان اللہ کہہ دینے سے تعلق ہے یا ہماری تربیت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اور اگر ہماری تربیت سے تعلق ہے تو وہ تربیت آیا کہ ہمارے وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا, یہ ہمارے اندر بھی بہت بے شمار قسم کی بہتریاں اور بھلائیاں جس کے ہم خود خواہاں ہیں اور سر دھڑ کی بازی لگا کر وہ سکون اور قرار ہم حاصل نہیں کر سکتے جو ان چیزوں کو حاصل کر کے کیا جا سکتا ہے. جب اس بات کو ہم سمجھتے ہیں تو ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو لایا کس طرح جائے, کن بنیادوں پر تعمیر شخصیت کو کھڑا کیا جائے, اپنے آپ کو اسلامی اخلاق کے قالب میں کس طرح ڈھالا جائے, تو وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ آج میں انہی تمام بزرگان دین جن کی کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے اس پر سب سے تفصیلی کلام تو حجت الاسلام سیدنا امام غزالی نے کیا, کیونکہ آپ بہترین فلسفی بھی ہیں, معنی کو اس کے حقائق تک پہنچنے والے بھی ہیں, اور صوفی بھی ہیں, کامل محدث بھی ہیں, کامل مفسر بھی ہیں, بعمل بھی ہیں, تو لہذا انہوں نے اس مسئلے پر بہت عوامی سطح پر بہت آسان بحث کی ہے. کشف المحجوب شریف میں بحث ہے لیکن بہت علمی ہے, غوث اعظم نے بحث کی ہے وہ علمی استدلال کے اعتبار سے بڑی بھاری ہے, لیکن امام غزالی نے اس کو قدرے آسان کیا. میں نے اس کو آسان کرنے کے لیے یہ کیا کہ احیاء العلوم کے ساتھ میں نے علم نفسیات کو شامل کرنا شروع کیا, تاکہ علم نفسیات جو انسان کی تربیت اور انسان میں تبدیلی کا ایک بہت بڑا سبق ہے, عنوان ہے, اس کے ذریعے ہم ذرا تصوف کو سمجھیں, یا اس کو اس انداز میں آپ سمجھ لے سکتے ہیں کہ انسان کے باطن اور اس کی فکر کو تبدیل کرنے کے لیے جہاں ایک بنیادی سبجیکٹ ہمارے طب میں بھی آتا ہے علم نفسیات, اس کو اگر شرعی جامہ آپ پہنائیں, اور شرعی جامہ پہنانے کے ساتھ ساتھ جس طرح ایک بندے کو شراب پینے کی عادت ہے, ایک بندے کو نیند نہیں آتی, ایک بندے کو مسلسل غصہ آتا ہے, اس کا علاج جس طرح ظاہری سطح پر ایک علم نفسیات کا ماہر ڈاکٹر کر دیتا ہے, بس اس کو اگر شرعی رنگ آپ پہنائیں کہ وہ وقتی طور پر طبیعت سے نہ ہٹے بلکہ طبیعت اس پر مکمل طور پر اس سے متنفر ہو جائے, بیزار ہو جائے اور اسے بالکل وہ برا لگے اور نیکیاں اسے اچھی لگیں, تو علم نفسیات کو جب آپ کنورٹ کریں گے, منتقل کریں گے علم شرع کے اندر, تو اس کو علم تصوف کہا جاتا ہے. اس کا بہترین ترجمہ جو ہے وہ علم تصوف ہے. جو حضرات تصوف سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو بہترین سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر تبدیلیاں جو ہوتی ہیں اور اس کا جواب, انسان میں اٹھنے والے سوالات کا جواب, انسان کے اندر انتشاری ذہن کے حل کے لیے اعتدال اور توازن ہر زاویے کو متعین کرنا، اگر کوئی سبجیکٹ اس کو متعین کرتا ہے تو وہ کتاب التصوف کے اندر حضرات صوفیہ کر کے دکھاتے ہیں. اب ذرا چند چیزیں آپ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. انسان کے اندر اخلاقی تربیت ہونی چاہیے، اور اسلام جو ہے وہ اخلاقی نظام دیتا ہے، اس لیے کہ اسلام کا ایک نظام نظریاتی نظام ہے جو عقائد سے متعلق ہے، جس کا تعلق آپ کے قلب سے ہے. چند چیزوں کی تصدیق آپ نے کرنی ہے، جس کو آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کا نظام تین ہے، اور ان تین نظاموں کے مجموعے کو آپ کہتے ہیں اسلام نظام حیات ہے. اسلام فطرتی دستور ہے، وہ تین چیزوں کا مجموعے کا نام ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اس کا نظام نظریات ہے، نظام عقائد ہے، جو قلب کے ساتھ جڑی ہوئی جو باتیں ہیں، جس کو آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں کہتے ہیں. اب عقیدہ دل میں آ گیا، اس کی کیا صداقت ہے کہ عقیدہ دل میں آیا کہ نہیں آیا، تو پھر اس کا نظام اعمال ہے، جس کے ذریعے عبادات، جس کو آپ نظام عبادات کہتے ہیں، اس کو آپ نظام عبادات کو تھوڑا سا آپ اور اگر پھیلائیں تو نظام معاملات بھی لے لیں، کیونکہ قرآن نے بھی انہیں شعبجات پر کام کیا، نظریات پر گفتگو کی ہے قرآن نے، عبادات پر گفتگو کی ہے، معاملات پر گفتگو کی ہے، اور اخلاق پر گفتگو کی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، تو قرآن کا سبجیکٹ یعنی یوں اگر دیکھا جائے تو موضوع انسان ہے، اور انسان کی جن ضروریات پر قرآن نے مکمل کلام کیا وہ چار چیزیں ہیں، نظریات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اور اخلاق ہیں. اور ان چار چیزوں کے مجموعے سے انسان تیار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مومن مومن کہلاتا ہے، جس کو حضرت اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو یہاں قرآن اور قاری کا جو آپ نے تقابل کیا ہے، یہ ان چاروں نظاموں کو آپ نے لے کر جمع کیا ہے کہ قرآن پڑھا، قرآن قاری نظر آتا، قرآن قاری پڑھنے والا، اور قرآن جو پڑھا ہوا، یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ پڑھنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ مکمل پڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ شکلن تو قاری ہوتا ہے لیکن عملاً فکرن اخلاقاً وہ پورا قرآن ہوتا ہے، یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والا، اور دستور زندگی کو مکمل پڑھا ہوا ہوتا ہے، ازبر کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ چار چیزیں میرے دوستو، جب تک آپ اس کو کلیئر نہیں کریں گے آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے فلسفے کو آپ گفتگو کریں گے، لیکن یہ ہے بنیاد. اس بنیاد پر اگر اپنی شخصیت کو آپ تعمیری شکل پر لائیں گے تو بہت آسان طریقے سے، تھوڑا وقت لگے گا، لیکن جتنی سطح بھی اگر گراؤنڈ سے کھڑی ہوگی وہ اتنی مضبوط ہوگی کہ پھر نفس کے حوث کے جھونکے اس کو ہلا نہیں سکیں گے. اگر ان بنیادوں پر انسان اپنی اخلاقی تربیت کو کھڑا نہیں کرے گا تو وقتی طور پر اس کا گراف ریشو بہت بڑھ جائے گا، لیکن نفس کا ایک جھونکا اس کو گرا کے رکھ دے گا. تو لہذا یہ بنیادی مزاج اخلاق کا جس کو سمجھنا ضروری ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن جو ہے وہ چار مضامین پر بات کرتا ہے، نظریات پر بات کرتا ہے، عبادات پر بات کرتا ہے، معاملات پر بات کرتا ہے، اور اخلاقیات پر بات کرتا ہے. ان چاروں مضمون کو اگر آپ لے لیں اور اس کو جمع کریں، تو اس کو اگر اس میں سے ایک مضمون کو دوسرے میں ضم کریں، یعنی عبادات کو معاملات میں ضم کریں، تو ہمارے پاس پھر تین مضمون آ جاتے ہیں، نظریات کا، اعمال کا، اور اخلاق کا. یعنی معاملات کو ہم نے اعمال کے اندر ضم کر دیا ہے. اب یہ سمجھیے کہ نظریات جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے، بنیادی بات ہے. نظریات جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے، عقیدہ اس کا تعلق دل سے ہے، کیونکہ نظریات اور عقائد کا معنی یوں سمجھیے کسی چیز کو سچ جاننا. تو سچ جاننا آنکھ کا کام نہیں ہے، سچ جاننا ہاتھ کا کام نہیں ہے، کسی چیز پر یقین کرنا یہ دل کا کام. تو نظریات کا جو تعلق ہے وہ آپ کے دل سے ہے، اور اعمال کا جو تعلق ہے وہ آپ کے جوارح سے ہے، یعنی آپ کے جسم کے اعضاء سے. اگر ان دونوں کے اندر کنیکشن اور رابطہ برقرار نہ ہو تو وہ اخلاق ہے جو دونوں میں رابطہ کروا دیتا ہے. علم اخلاق اتنی ضروری چیز ہے، علم اخلاق اس قدر ضروری چیز ہے کہ وہ عقیدے اور عمل کا رابطہ کرواتا ہے. اس لیے کہ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آمنت باللہ و ملائکتہ، پورا پڑھنے کے بعد ہم اپنے عقیدے میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو میں کہہ رہا ہوں اس کا باقاعدہ میں اقرار کر رہا ہوں، اور جو میں اقرار کر رہا ہوں دل سے اس کی تصدیق کر رہا ہوں. تو یہ جب دو چیزیں ملتی ہیں تو ایمان کامل ہوتا ہے، قول اور تصدیق کے ساتھ. لیکن قول اور تصدیق کے اندر پھر بھی دوری رہتی ہے، اور اس دوری کو قریب کرنے والی چیز جو برج کے طور پر آتی ہے وہ اخلاق ہوتا ہے. وہ اخلاق جس کو میں آگے چند چیزوں میں ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. آنے والے درس قرآن کے اندر اس درس اخلاق پر اس کو ہم مزید سنجیدگی کے ساتھ اس کو دیکھیں گے اپنی تبدیلی کے حوالے سے. جس طرح کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھڑی سے مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات، وہ تقریباً پورا دین اس کے اندر موجود ہے. اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. علامہ عینی نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے حدیث جبرائیل کے تحت عمدۃ القاری کے اندر، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. جبریل نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ پھر وہ تمام عقیدے کی چیز، اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ. تو ایمان کی تعریف حضور نے عقیدے سے کی اور اسلام کی تعریف حضور نے عمل سے کی. اب یہ سمجھنے کی چیز ہے، اسلام کی تعریف حضور نے اعمال سے کی ہے، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں ڈیڈز، اعمال، ان چیزوں کو نبھانا. تو لہذا اعمال سے حضور نے اسلام کو تعبیر کیا اور عقیدے کو تعبیر کیا ایمان کے ساتھ. اب ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اس کو امام غزالی نے، حضرت امام عینی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ایمان رہتا دل میں ہے، ایمان رہتا دل میں ہے، ظاہر وہ ہاتھوں پر ہوتا ہے، اعضاء پر ہوتا ہے. ایک مسلمان ہو، اس کے شناختی کارڈ پر، اس کے آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر نام مسلمانوں کا ہو، وہ شراب خانے میں پایا جائے تو اس کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، ایک شخص نماز، ایک شخص آپ کو مسجد میں مل رہا ہے تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں ہاں یہ مسلمان ہے. ایک شخص آپ کو سچ بولتا ہوا، ایک شخص آپ کو جو اسلامی شعار و اخلاق ہے اس کو ظاہر کرتا ہوا مل رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ مسلمان ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ دل سے چلتا ہے اور اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے. اگر ایمان دل میں ہے تو وہ اعضاء پر، آپ کی باڈی پر ظاہر ہونا چاہیے اس کا، آپ کے لباس کے ذریعے، آپ کی گفتگو کے ذریعے، آپ کے معاملات کے ذریعے، آپ کے انداز کے ذریعے، آپ کے لین دین کے ذریعے. تو ایمان چلتا دل سے ہے. ایمان اگر دل ہی میں رہے تو معتبر نہیں ہے، یہ علماء نے لکھا ہے. ایمان اگر دل ہی میں رہے اور ظاہر نہ ہو تو وہ معتبر نہیں ہے. اس لیے تو آپ پڑھتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار کا جملہ آپ کہتے اس کے کہ صرف میرا ایمان دل میں نہیں، میں اس کا اعلان بھی کرتا ہوں. تو اعلان صرف زبان سے نہیں ہوگا، پیشانی سے بھی ہوگا، اعضاء سے بھی ہوگا، ہر اس اعمال اخلاق کی صورت میں ہوگا جو ایمان کی غماز ہے، جو ایمان کی ترجمان ہے، جس سے ایمان اور مسلمان کا تعارف ہوتا ہے. تو ایمان چلتا دل سے ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے انسان کے اعضاء پر. اب جو انسان کے اعضاء پر ظاہر ہوا ہے وہ اسلام ہے، لیکن یہ اسلام کا تعلق ایمان سے ہے کہ نہیں؟ تو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ایمان چلتا دل سے ہے، ظاہر جسم پر ہوتا ہے، اور اسلام چلتا جسم سے ہے، ختم دل پر ہوتا ہے. تو ان کا باہم ربط اور کنیکشن جو ہے یہ ایمان کی دلیل ہے، اور جب یہ باہم ربط ہوتا ہے اسی کو آپ اخلاص کہتے ہیں، اور یہی چیز عبادت قرار پاتی ہے. عبادت اور رسم میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، عبادت اور رسم میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. رسم اس چیز کو کہتے ہیں کہ بس جس کے جس کو کرنے سے کوئی فائدے کی امید نہ ہو. کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جی کر رہے ہیں. کہا کیوں آئے؟ تو کہا یہ آئے تو میں بھی آ گیا. کہا آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ کہا جی یہ بیٹھے تو میں بھی بیٹھا. آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا ہمارے پڑوسی نے کیا تو میں نے بھی کر دیا. تو ایسا عمل جس سے کوئی غرض نفع نہ ہو تو وہ رسم ہوتا ہے. اور آج ہماری نمازیں ہم میں تبدیلی اس لیے نہیں لاتی کہ وہ عبادت سے ہٹ کر ہماری فکروں میں رسم کے درجے پر چلی گئی ہے. کہ آخر ہم جمعے کے دن جمع ہوئے کیوں؟ کبس جمعے کا دن ہوتا ہے، 12 بجے چھٹی ہو جاتی، 2 بجے ہم چلے جاتے ہیں. تو لہذا ایک اس کی تبدیلی کا جو مقصد ہے، اور اس پر اجر کے حصول کا جو مرتب ہے، اور اس کے ذریعے جو مراقبہ الہی کا جو سلسلہ تسلسل ہے، اس سے سرے سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، اور اس توجہ ہٹنے کی بنا پر ہمارے لیے وہ عبادت کا درجہ، عبادت سے ہٹ کر وہ رسم تک آ جاتا ہے. اور رسمیں معاشرے میں تبدیلی نہیں لاتی، عبادات معاشرے میں تبدیلی لاتی ہے. اور عبادات کس کو کہتے ہیں؟ عبادت اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کے پیچھے شوق کی تحریک ہو، جس عمل کے پیچھے جذبے کی تحریک ہو، جس عمل کے پیچھے کسی ذات سے اجر لینے کی تحریک ہو. وہ تحریک، وہ جذبہ جو ہے اس عبادت کو، ظاہری حرکت کو عبادت بناتا ہے. اور وہ جذبہ اگر عبادت کے ساتھ موجود نہ ہو تو وہ محض ریاکاری، دکھاوا، رسم رہتا ہے. اور یہ جذبہ پیدا کرنے والی چیز جو ہے، ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑنے والی چیز جو ہے، وہی تصوف ہے اور وہی علم الاخلاق. تو یہ پورا تسلسل جو میں نے آج تک آپ کی خدمت میں، آج کے درس میں ذکر کیا، یہ اخلاق کی تعریف ہی ہوئی ہے، اخلاق کی تعریف. اور گفتگو کو میں سمیٹتے ہوئے، جو چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کی سعادت، یہ جملہ ایک کہہ رہا ہوں، تشریح کروں تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے اس پر. آپ سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا اس جملے پر صرف توجہ کریں آپ. اس پوری کائنات کی سعادت اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں پر رکھی ہے، یہ سن لیں آپ. اس پوری کائنات کی سعادت، آج جو بربریت انتشار اس لیے ہو رہا ہے، آج ہمارے اندر بھی انتشار اس لیے ہو رہا ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر بربادیاں، اور پھر اس سے بڑھ کر معاشرے میں بربادیاں، پھر اس سے بڑھ کر پورے عالم کے اندر جو بربادیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سعادتیں جن 3 چیزوں پر رکھی گئی تھی، ہم نے ان سعادتوں، ان چیزوں کو چھوڑنا شروع کیا، اور یہ ایسا نہیں کہ کوئی بات میں آپ پر زبردستی مسلط کر رہا ہوں، یہ ہر مرتبہ فکر، ہر مذہب، ہر چاہے وہ مذہب زمینی ہو یا مذہب آسمانی ہو، تمام اس بات پر شامل ہے کہ ہاں انسانی سعادت انہی تین چیزوں پر ہے، وہ کیا ہے؟ سچائی، امانت اور عدل، اور اس پر اخلاق گفتگو کرتا ہے، سچائی، امانت اور عدل، اور تین خرابیاں، یہ تین سعادتیں ہیں، ان میں سے جو ایک گرے گی اس کا مخالف کھڑا ہوگا، سچ گرے گا تو جھوٹ کھڑا ہوگا اور یہ فساد شروع ہو جائے گا، عدل گرے گا تو ظلم کھڑا ہو جائے گا تو اس سے فسادات شروع ہو جائیں گے، امانت گری کی خیانت شروع ہو جائے گی تو پھر کسی کی آبرو باقی نہیں رہے گی۔ تو لہذا کائنات کی مکمل سعادت کو اللہ رب العالمین نے جمع کر کے جن بنیادی گوشوں میں جمع کیا ہے وہ تین ہے، وہ سچائی ہے، عدل ہے اور امانت ہے۔ یہ ریاست نہیں، یہ انسان کی ذات سے بھی ہے کہ وہ خود میں کتنا سچا ہے، وہ خود میں کتنا عادل ہے، وہ خود میں کتنا امانت دار ہے، پھر آگے اسٹیج چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں کتنا سچا ہے، اپنے گھر میں کتنا عادل ہے، اپنے گھر میں کتنا امانت دار ہے، پھر آگے بڑھتا ہے وہ لوگوں سے معاملات میں کتنا سچا ہے، وہ لوگوں سے معاملات میں کتنا عدل کرتا ہے، وہ لوگوں سے معاملات میں کتنی امانت دھرتا ہے۔ اب یہ بڑھتے بڑھتے ریاست کے امیر تک بات جاتی ہے اور ریاست سے امیر تک فرد تک آتی ہے۔ جس نے ان تین چیزوں کو پکڑ لیا ہوتا ہے کل قیامت میں قرآن اسے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جس کے اندر یہ سعادت ہوگی، قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ قیامت کے دن انہی پاکیزہ روحوں کو ہم کہیں گے کہ وہ سعادت خیر لے کر آئی ہے، وہ خیر کے منشور کو لے کر آئی ہے، اس سے کیا سوال اور کیا جواب۔ فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، دوڑی دوڑی آ جا اپنے رب کی جانب کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہو چکی ہے، جا چلی جا اسی جسم کے اندر کہ جسے تو نے خیر سعادت دی تھی، سچائی کی دولت دی تھی، عدل کی دولت دی تھی، امانت کی دولت دی تھی۔ فرما فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جا میرے بندے میں داخل ہو جا اور اسے لے کر بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جا۔ انشاءاللہ آنے والے درس قرآن میں زندگی رہی تو آج تو ہم نے صرف علم فلسفے اور اخلاق کی ضرورت کو نوجوانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ نکلیں یہ لمبی لمبی باتوں کی بجائے، یہ بنیادی باتیں سمجھیں اور اس کے بعد اپنے اندر اخلاقی تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ آنے والے درس میں پھر عرض کروں گا کہ سچائی اور عدل اور امانت، ان تینوں ہی کو سعادت کیوں بنایا گیا، اور یہ ایک بہت بنیادی موضوع ہے۔ ہاں بھائی اخلاق کی چیز تو بے شمار ہے، ان تینوں کو بنیاد کیوں بنایا گیا، اس کو سمجھنے کے بعد انسان کے اندر عمل کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نیک ہونا چاہتا ہوں، میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، میں اس سعادت کو پانا چاہتا ہوں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق اس گوشے کی طرف چلیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی فرامین میں ذکر فرمایا جو کتاب الرقاق میں ہے، اور حضور سے جب صحابہ نے پوچھا حضور داڑیاں رکھ لی ہیں، پگڑیاں باندھ لی ہیں، اچھے کپڑے پہن لیے ہیں، ہم مومن ہے کہ نہیں، سرکار نے مسکرا کر ایک نسخہ دیا، فرمایا ایک نسخہ لے لو اور اپنی ذات پر اس کو اپلائی کرو، اگر اس سے جواب جیسا آئے گا سمجھ لو۔ پوچھا کیا حضرت؟ فرمایا یہ ہے کہ اذا سرت کا حسنتک و ساعت کا سیتک، جب تیرے نیکی کے کام تجھے اللہ کے لیے خوش کریں اور تیرے برائی کے کام تجھے خدا سے ڈرا اور لرزا دیں، فانت مومن، سمجھ جا ایمان تیرے اندر اتر چکا ہے۔ اور یہ راستہ علم اخلاق استوار کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تصوف کا مطالعہ کریں، صوفیہ کے دامن سے جڑیں اور اپنے اندر تبدیلی کرنے کے لیے اخلاقی نظام کو اپنے اندر کھڑا کریں۔ اللہ میرے حال پر بھی رحم کرے اور آپ کے حال پر بھی رحم کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔